جمعہ 20 نومبر کے سیربین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ مغربی افریقہ کے ملک مالی میں مسلح گروہ کا ہوٹل پر حملہ، 170 افراد کو یرغمال بنا لیا۔ ابھی تک ذمہ داری تو کسی نے قبول نہیں کی، مگر تجزیہ کار نے کہا
اس علاقے میں جو سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے وہ ہے بوکو حرام، جسے نائجیریا میں جماعت الدعوہ بھی کہا جاتا ہے۔
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ افریقی ملک مالی کے دارالحکومت باماکو کے ایک بین الاقوامی ہوٹل میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی جاری ہے، جہاں مسلح شدت پسندوں نے آج صبح 150 سے زیادہ لوگوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ مالی کے سرکاری ٹی وی کے مطابق 80 کے قریب لوگوں کو بچا لیا گیا ہے۔ حملہ آوروں نے 3 یرغمالیوں کو مار ڈالا، جبکہ کم سے کم 10 کو وہاں سے جانے دیا۔ ہوٹل کے باہر موجود سویڈن کی صحافی کترینا ہوجے نے بتایا، کہہ رہی ہیں کہ فی الوقت یہاں خاموشی ہے، بہت زیادہ نقل و حرکت نہیں، البتہ فوجی گاڑیاں ہوٹل کے احاطے کے اندر اور باہر آ جا رہی ہیں۔ ہوٹل کو بند کر دیا گیا ہے، کبھی کبھی اکا دکا فائر کی آواز آ جاتی ہے، مگر لڑائی نہیں ہو رہی۔ میرے خیال میں صورتحال اب بھی کشیدہ ہے، مگر بہت زیادہ افراتفری نہیں۔ سویڈن کی صحافی کے الفاظ۔ فرانسیسی حکام نے کہا ہے کہ شمالی پیرس کے نواحی فلیٹ سے ایک اور لاش ملی ہے، جہاں پولیس نے بدھ کو یعنی پرسوں پیرس کے حملوں میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا تھا۔ فرانسیسی محکمہ انصاف کے اہلکاروں نے کہا ہے کہ سانڈینی کے علاقے میں فلیٹ سے ملنے والی یہ لاش ایک عورت کی ہے، جو پیرس کے حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز عبدالحمید اباؤد کی کزن بتائی جاتی ہیں۔ یوں ان کے بقول اس کارروائی میں اباؤد سمیت ان کی 2 کزن ہلاک ہوئیں۔ ادھر یورپی یونین کے وزرائے داخلہ یورپی یونین کی بیرونی سرحدوں پر سیکیورٹی بڑھانے کے معاملے پہ غور کے لیے آج برسلز میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ فرانس کا مطالبہ ہے کہ شینگن ویزا زون میں داخل ہونے والے یورپی یونین کے شہریوں کو بھی اسی سخت جانچ سے گزارا جانا چاہیے جو غیر یورپی مسافروں کے ساتھ برتی جاتی ہے۔ جرمنی کی اندرونی سیکیورٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ انہیں فکر ہے کہ شام اور عراق سے حال ہی میں آنے والے تارکین وطن کو انتہا پسندی کی راہ پہ نہ ڈال دیا جائے۔ اس سال لاکھوں تارکین وطن جرمنی پہنچے ہیں۔ مسٹر ہانس گے اور ایک ماز نے کہا کہ انہیں کسی نظام کے تحت لانے کی ضرورت ہے۔
کہہ رہے
ہیں کہ مجھے ایسے کئی مقدموں کے بارے میں اطلاعات ملی ہیں کہ جرمنی میں موجود شدت پسند افراد، نوجوان پناہ گزینوں اور تارکین وطن سے رابطے کر رہے ہیں، انہیں مسجدوں میں بلا رہے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے بھرتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت فکر ہے کہ دولت اسلامیہ سے بھاگ کے آنے والے لوگ یہاں جرمنی میں سخت گیر اسلام پسندوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ جرمنی کے اہلکار کے الفاظ۔ پاکستان کے صدر ممنون حسین نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے میں سزائے موت پانے والے 4 مجرموں کی رحم کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں۔ ان مجرمان کو فوجی عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی، لیکن اب تک ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں رینجرز کہتی ہے کہ آج اتحاد ٹاؤن کے علاقے میں ایک مسلح حملے میں رینجرز کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے، 1 زخمی ہوا۔ شہر میں جاری آپریشن کے دوران اب تک رینجرز کے 31 اور پولیس کے 270 اہلکار مارے گئے ہیں۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
ایس ایچ او شکیل شیروانی نے بی بی سی کو بتایا کہ رینجرز کی موبائل جمعے کی نماز کے وقت حفاظت کے لیے ابو ہریرہ مسجد کے پاس موجود تھی۔ موٹر سائیکل پر سوار حملہ آوروں نے پہلے نیچے کھڑے اہلکاروں کو نشانہ بنایا اور اس کے بعد انہوں نے موبائل پر اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 3 اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ ڈی جی رینجرز میجر بلال اکبر کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حملہ آور شاید مسجد کو نشانہ بنانے آئے تھے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں سیکیورٹی فورسز نے مطلوب دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے بڑا آپریشن شروع کیا ہے، اور حکام کے مطابق مشتبہ شدت پسندوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے انہی کے مکانوں پر پولیس چوکیاں بنانا شروع کر دی ہیں۔ بھارت کی میڈیا صنعت سے وابستہ ایک طاقتور شخصیت کو ان کی سوتیلی بیٹی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
بھارتی حکام کے بقول ان کے پاس اس بات کے شواہد ہیں کہ پیٹر مکرجی کو، جو روپرٹ مرڈوک کے سٹار انڈیا نیٹ ورک کے سربراہ رہ چکے ہیں، 2012 میں ہی اپنی سوتیلی بیٹی شینا بورا کے قتل کا علم تھا۔ البتہ خود مسٹر مکرجی اس کی تردید کرتے ہیں۔ شینا بورا کی ماں اندرانی مکرجی قتل کی مرکزی ملزمہ ہے، جبکہ ان کا ڈرائیور اور سابقہ شوہر بھی ملزمان میں شامل ہیں۔
بھارت کی جنوبی ریاست کرناٹک میں محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے ایک آدم خور شیر کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا ہے۔ شمائلہ خان۔
بھارتی حکام کے مطابق آدم خور شیر کچھ دن پہلے ایک کسان کو مار کے کھا گیا تھا۔ محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے بندی پور کے جنگل میں بھینس کے بچڑے کو ایک درخت سے باندھا اور جوں ہی شیر اسے کھانے آیا اسے مار ڈالا۔ بھارت میں ایک اندازے کے مطابق ایک صدی پہلے 100,000 شیر تھے مگر اب صرف 1700 بچے ہیں۔ غیر قانونی شکار اور ان کی بودوباش کی جگہوں میں تیزی سے کمی اس کی بڑی وجہ بتائی جاتی ہے۔
اور شمالی اور جنوبی کوریا نے دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان اگست سے پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بات چیت شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
گھر سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت،
کریٹو چیزیں کرنے کا بہت شوق ہے اور یہاں پہ نہیں کر سک رہی تھی یا لوگ بولتے تھے نہیں امیر ہوتی،
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت،
وہ سوچتے ہوئے کہ شاید اور لڑکیاں چلیں ہم نے ڈھابے میٹ اپس رکھے کراچی میں بھی اور لاہور میں۔
منگل 1 دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے بی بی سی اردو .com پر نظر رکھیے۔
آج بھی ہم عورتوں کو لے کر ان کی بیسک چیزوں کو لے کر سوچتے ہی نہیں۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں دوران نماز جمعہ نیم فوجی دارے رینجرز کے 4 اہلکاروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اور وہ امراض کون سے ہیں جن کا شکار ہو جانے والی پاکستانی خواتین علاج کی کوشش کی بجائے خاموشی سے ان کی تکلیف سہنے پر مجبور ہوتی ہیں؟ تفصیلات اگر آپ جاننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو .com پر آ سکتے ہیں۔ مگر ہم آج سیربین میں پہلے ذکر کریں گے افریقہ ملک مالی کا، جہاں مسلح افراد نے ایک ہوٹل پر قبضہ کر کے مقامی اور غیر ملکی شہریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ ریڈیسن بلیو نامی یہ ہوٹل دارالحکومت باماکو کے وسطی حصے میں واقع ہے۔ حملہ آوروں کی کارروائی قریباً 8 گھنٹے قبل شروع ہوئی تھی اور وہ تاحال درجنوں یرغمالیوں کے ہمراہ ہوٹل ہی میں مورچہ زن ہیں۔ مقامی سیکیورٹی فورسز سمیت فرانس، اقوام متحدہ اور افریقہ کے فوجی دستوں نے ہوٹل کا گھیراؤ کر رکھا ہے۔ مالی کے دارالحکومت کے اس ہوٹل میں صبح سے اب تک کیا بیتی اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصوں پر مبنی یہ تفصیلات ظہیر الدین بابر سے سنیے۔
باماکو کے ریڈیسن ہوٹل پر پاکستانی وقت کے مطابق دن 12 بجے کے قریب حملہ ہوا۔ گلی میں موجود خاکروب اور دیگر عینی شاہدین نے حملے کی شروعات کی منظر کشی کی۔
وہ اس گلی سے آئے جب میں وہاں صفائی کر رہا تھا۔ ایک کار میں سوار تھے جس پر سفارتی نمبر پلیٹیں تھیں۔ ہوٹل کے گیٹ پر گارڈ نے انہیں روکا تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ اسی وقت ہم وہاں سے بھاگ گئے۔
مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ تھے، 3 اور 13 کے درمیان تھے شاید۔ انہوں نے 3 سیکیورٹی گارڈ زخمی کیے جو ہوٹل کے گیٹ پر تھے۔ یہ گارڈ ایک کمپنی کے ہیں، فوجی نہیں ہیں۔
یہ تو وہ عینی شاہدین تھے جنہوں نے باہر سے حملے کی شروعات دیکھی۔ پھر مالی کے سرکاری ٹی وی پر حملے کی خبر آئی۔
باماکو کے ریڈسن ہوٹل پر آج صبح حملہ ہوا ہے۔ متعدد حملہ آور پیدل اور گاڑیوں میں سوار ہو کر آئے۔ گاڑیوں کی شیشے سیاہ تھے اور ان پر سفارتی نمبر پلیٹیں لگی ہوئی تھیں۔ مالی کی فوج کے خصوصی دستے ہوٹل پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے یرغمال بنائے گئے پہلے گروہ کو آزاد کرا لیا ہے۔ فائرنگ کا تبادلہ وقتی طور پر رک گیا ہے۔ ہوٹل کے 109 کمرے ہیں جن میں سے 90% میں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔
یہ اطلاعات بھی ہیں کہ حملہ آور بلند آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور اندھا دھند گولیاں چلاتے ہوئے ہوٹل میں داخل ہوئے۔ مالی کے دارالحکومت باماکو کا ریڈیسن ہوٹل امریکی کمپنی کی ملکیت ہے، جہاں زیادہ تر غیر ملکی آ کر ٹھہرتے ہیں۔ حملے کے وقت ہوٹل میں ترک ہوائی کمپنی کے عملے کے 6 لوگ، فرانسیسی ہوائی کمپنی کے عملے کے 12 لوگ، 20 بھارتی شہری جبکہ 10 چینی شہری ٹھہرے ہوئے تھے۔ مالی میں بھارتی سفارت خانے کے ذرائع نے بی بی سی کے دلی میں دفتر کو بتایا ہے کہ تمام بھارتی شہری ایک نجی کمپنی کے ملازم ہیں جو ہوٹل کے الگ حصے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ سب کے سب محفوظ ہیں۔ امریکی سفارت خانے نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹویٹر کے ذریعے مالی میں موجود اپنے شہریوں کو پیغام پہنچایا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور امریکہ میں اپنے اہل خانہ سے رابطے میں رہیں۔ مالی فرانس کی نو آبادی رہا ہے۔ جنوری 2013 میں فرانس نے اپنے فوجی دستے مالی بھیجے تھے جب القاعدہ سے منسلک شدت پسندوں نے ملک کے شمالی علاقوں پر قبضے کے بعد دارالحکومت باماکو کی طرف پیش قدمی کی دھمکی دی تھی۔ آج کے حملے کے متعلق فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند بھی فکر مند سنائی دیے۔
میں مالی کے لوگوں کے ساتھ بھرپور تعاون اور یکجہتی کا اظہار کرنا چاہوں گا۔
ان فرانسیسی شہریوں سے کہوں گا جو مالی میں ہیں کہ وہ فرانسیسی سفارتخانے سے رابطہ کریں تاکہ ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔
اگرچہ جولائی 2013 میں فرانسیسی فوج نے مالی کی سیکیورٹی اقوام متحدہ اور افریقہ کے امن دستوں کے حوالے کر دی تھی، لیکن فرانسیسی فوج نے مکمل انخلا نہیں کیا۔ آج بھی حملے کے بعد فرانسیسی فوجیوں نے مقامی پولیس اور فوج کے علاوہ بین الاقوامی امن دستوں کے ہمراہ ریڈیسن بلو ہوٹل کا گھیراؤ کیا۔ ہوٹل کی انتظامیہ کے مطابق حملے کے وقت ہوٹل میں عملے سمیت 170 افراد موجود تھے۔ کوئی 6 گھنٹوں کی کاروائی کے بعد اطلاعات آئیں کہ 80 لوگوں کو بازیاب کرایا جا چکا ہے، جن میں فرانسیسی ہوائی کمپنی کے عملے کے 12 افراد بھی شامل ہیں۔ بعض لوگ خود بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ یہ اطلاعات بھی آئیں کہ حملہ آور ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں جو قرآنی آیات پڑھ سکتے ہوں۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ حملہ آوروں کی درست تعداد کتنی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے مالی کے وزیر داخلہ میجر کرنل سلیف ٹراورے نے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں ہمارے خصوصی دستے ہوٹل میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے 30 یرغمالیوں کو رہا کرا لیا ہے جو بالکل محفوظ ہیں۔ 3 لوگوں کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ ہمارے 2 فوجی زخمی ہوئے ہیں لیکن ان کی جانوں کو خطرہ نہیں۔ ہم نے باہر نکلنے کے تمام راستے بند کر رکھے ہیں تاکہ کوئی بھی حملہ آور نکلنے نہ پائے۔ یہ تھے مالی کے وزیر داخلہ کے الفاظ۔
ظہیر الدین بابر سے جو تفصیلات آپ نے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے اس خلاصے میں سنی، اس کے بعد میں نے افریقہ میں شدت پسندی، خصوصاً مالی میں شدت پسند گروہوں کی سرگرمیوں کے تجزیہ کی دعوت دی امریکہ میں مقیم تجزیہ کار اور کئی کتابوں کے مصنف عارف جمال کو، اور ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں جو آج مالی کے واقعے میں ملوث ہیں اور لوگوں کو یرغمال بنا کر قتل کر رہے ہیں۔
جی، یہ ابھی یہ نہیں کہہ سکتے یہ کس خاص گروپ سے تعلق رکھتا ہے، مگر یہ ایک پکی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جہادی کہلاتے ہیں اور پوری دنیا میں ایک خلافت قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کے مختلف گروپ ہیں، مختلف شکلوں میں وہ مختلف ملکوں میں کام کرتے ہیں، مگر اس علاقے میں جو سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے وہ ہے بوکو حرام، جسے نائجیریا میں جماعت الدعویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ مگر یہ نہیں ابھی پتا کہ اس گروپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، مگر یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔
عارف جمال صاحب، یہاں مالی میں جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، شدت پسندی کی عمومی صورتحال رہی کیا ہے پہلے؟
جی، یہاں پر مالی میں کافی عرصے سے شدت پسندی آئی ہوئی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس چھوٹے سے ملک میں کئی دفعہ کو ہوئے ہیں اور اس کے بعد اسلامسٹ انسرجنسیز بھی ہوئی ہیں۔ ابھی 2-3 سال پہلے ایک بہت بڑی انسرجنسی ہوئی تھی جس میں فرینچ ٹروپس نے حصہ لیا تھا اور اسے کرش کیا تھا۔ اس وقت بھی فرانسیسی ٹروپس اس علاقے میں ہیں اور مالی میں ہیں، اور ایسے کہا جا رہا ہے کہ وہی اس وقت اس ہوٹل میں آپریشن کریں گے اور اس کو ریسکیو کریں گے۔
تو کیا فرانسیسی اداروں کی کارروائی کے باوجود بھی مالی میں شدت پسندی اور عسکریت پسندی کم نہیں ہو سکی ہے؟
دیکھیے، میرے خیال میں فوجی سلوشن کافی نہیں ہے جہادی عناصر کو کچلنے کے لیے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 15-20 سال میں صرف اور صرف فوجی سلوشن پر ہر ملک نے زور دیا ہے۔ فوجی سلوشن کہیں یا ایڈمنسٹریٹو سلوشن، کسی شخص نے کسی ملک میں یہ نہیں سوچا کہ یہ ایک خوفناک آئیڈیالوجی ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ یہ جو نئی آئیڈیالوجی سلفزم کی صورت میں آئی ہے، اور یہ دنیا کے تقریباً اب ہر ملک میں پھیل چکی ہے، پاکستان میں، بھارت میں، افغانستان میں، یہ مختلف صورتوں میں موجود ہے، جیسے کہ اسلامک اسٹیٹ ہے، جماعت الدعویٰ ہے، لشکر طیبہ ہے، یہ سب جو بوکو حرام ہے، یہ سب تنظیمیں اپنے آپ کو سلفی کہتی ہیں، اور یہ سب سے زیادہ لیتھل ثابت ہو رہی ہیں۔ تو ان کو اگر آپ کچھ بندے مارتے ہیں تو کچھ اور پیدا ہو جاتے ہیں، مگر کوئی شخص ان کی آئیڈیالوجی کو ابھی تک اٹیک نہیں کر پا رہا، اور میرا خیال ہے کہ جب تک ہم ان کی سلفس آئیڈیالوجی کو اٹیک نہیں کریں گے اور اس کو ایلیمینیٹ نہیں کریں گے، اور پوری دنیا مل کر کرنا پڑے گا یہ کام، اس وقت تک یہ جو اسلامسٹ وائلنس ہے یہ پھیلتی رہے گی۔
عارف صاحب، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی قیادت میں مغرب ہے، فرانس، برطانیہ، جرمنی اور یورپ کے دیگر ممالک، دوسری طرف ہمیں القاعدہ، بوکو حرام، الشباب، آئی ایس آئی ایس، دولت اسلامیہ، لشکر طیبہ، جماعت الدعویٰ، اس طرح کے گروپس نظر آتے ہیں. یہ جو دونوں کے درمیان تضاد ہے، کیا یہ سیاسی نوعیت کا ہے یا کوئی اور عوامل اور مقاصد ہیں بیچ میں؟
میرے خیال کے کچھ دوسرے عوامل ہیں جو اس کو پلے کر رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ تمام ملک اپنی اپنی لڑائی کر لڑ رہے ہیں، اکٹھے ہو کے لڑائی نہیں لڑ رہے. امریکہ اپنی لڑائی لڑ رہا ہے، بھارت اپنی لڑائی لڑ رہا ہے، افغانستان اپنی لڑائی لڑ رہا ہے، پاکستان اپنی لڑائی لڑ رہا ہے. یہ سارے ملک جب تک اکٹھے ہو کے اس کے خلاف جو کہ ایک ہی بنیادی طور پر دشمن ہے نہیں لڑیں گے، یہ اسی طرح جاری رہے گا. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اصل میں بات چند لوگوں کو مارنے کی نہیں ہے. آپ ڈرون سے لوگ کچھ بڑے بڑے مار دیتے ہیں اور جو کہ بہت ضروری ہے، مگر پھر بھی وہ کافی نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی کو اٹیک کیا جائے، اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے، اور تمام ملک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، چاہے وہ اٹیک ممبئی میں ہو، چاہے نیو یارک میں یا پیرس میں ہو، تمام ملک جو ہے اسی طرح اس کو ہینڈل کریں جس طرح وہ کوئی اٹیک اپنے ملک پر جیسے پشاور میں یا اسلام آباد میں ہینڈل کریں گے. اور کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان تعاون نہیں کرتا، اور اگر پاکستان تعاون نہیں کرتا تو پوری دنیا کو اکٹھے ہو کر پاکستان سے پوچھنا چاہیے بھائی یک زبان کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے. اگر پاکستان کے اندر دہشت گرد تنظیمیں لشکر جھنگوی یا جماعت الدعویٰ جیسی کھلے عام آپریٹ کر رہی ہیں تو دنیا کو یہ پوچھنا چاہیے پاکستان کو بھائی یک زبان ہو کر، یونائٹڈ نیشنز موجود ہے اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جو کہیں کہ بھئی آپ یا تو یہ دنیا کا ساتھ دیں یا پھر علیحدہ ہو جائیں دنیا سے.
عالمی جہاد پر کئی کتابوں کے مصنف عارف جمال کا تجزیہ آپ نے سنا. ادھر خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق توراگ اور عرب قبائل پر مشتمل تنظیم المرابطون نے مالی کے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. آپ نے سنا کہ مالی سمیت کئی افریقی ممالک میں شدت پسندی بڑھ رہی ہے، مگر بھارتی دارالحکومت دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں شمال اور مغربی افریقہ سے متعلق امور کے ماہر سوبودھ نارائن ملاکار کا کہنا ہے کہ شدت پسندی سے قبل مالی میں سماجی اور طبقاتی کشیدگی تھی جو آہستہ آہستہ مسلم عیسائی تصادم میں تبدیل ہوئی اور اب یہ شدت پسندی میں بدل رہی ہے.
دیکھیے یہ فرقہ ورانہ تو یہ حال کا ہے، لیکن سماجک تناؤ فرقہ ورانہ میں بدلا ہے. یہ پہلے سے فرقہ ورانہ کبھی نہیں رہا. جو سرکار کی نیتیاں ہیں اس میں یہ ہے کہ ڈیموکریٹک انکارپوریشن سوشل گروپس کا یا ان لوگوں کا قبائلی گروپس کا ڈیموکریٹک پروسیس میں بہت ویک ہے، اور ویک کے ہونے کے کارن وہ دھیرے دھیرے پہلے سوچتے تھے کہ ڈیموکریٹک اسٹرگل سے ہم چیزوں کو بدل دیں گے، لیکن جو جو ڈیموکریٹک اسٹرگل کو ریسپانس ہمیشہ کرشنگ ڈیفیٹ سے ملتا رہا، تیوں تیوں انہوں نے دیکھا کہ اب جو ہے اس کا ہم اس کا اب ہم جو ہے جواب نہیں دیں گے، تب دھیرے دھیرے وہ سوشل موبلائزیشن کی طرف بڑھا. سوشل موبلائزیشن کی طرف جب بڑھنا شروع ہوا تو دھیرے دھیرے اس میں ریلیجن سینٹرک ایلیمنٹ پیدا ہوا جو آتنکواد کے پہلے سے ہے. یہ نہیں کہ آتنکواد ابھی ہم برانڈ کر دیں جو انٹرنیشنل سچویشن میں ہے.
تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی افریقہ میں بھی مسلم عیسائی تنازع ویسا ہے جیسا کہ اب آپ جس کی بات کر رہے ہیں جو دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ مسلم اور عیسائیوں کے درمیان کوئی تنازع ہے، کوئی کانفلکٹ ہے؟
دیکھیں ایک بات تو سمجھنا ضروری ہے کہ مالی سب سہارن افریقہ کا حصہ ہے، مغرب کے حصہ نہیں ہے. کیونکہ مغرب والا جو کنٹری ہے آپ دیکھیں گے وہ نارتھ افریقہ ڈیزرٹ کے نارتھ بھاگ میں ہے، لیکن یہ ڈیزرٹ کے ساؤتھ بھاگ میں ہے. لیکن یقیناً بہت ہی کلوز ہونے کے کارن مغربی کے جو پولیٹکس ہے، مغرب کا پولیٹک، اس کا اثر تو مالی میں رہے گا، کیونکہ 90% اسلامک پیپل مالی میں ہے. تو نیچرلی جب مغرب میں جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہوگا اسلام کے تحت اور اسلام کے اندر جس پرکار کی بھی پرورتیاں وکست ہوں گی اس کا اثر تو مالی میں پڑے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو کس پرکار سے ٹیکل کیا جائے. یدی اس کے ڈسکنٹینٹمنٹ کو یدی ہم باہر کی شکتیوں کو، باہر کے سیناؤں کو لے کر، جیسے سمے سمے پر فرینچ سینا وہاں پہنچ جاتی ہیں، समय समय पर वो बाहर के लोगों को बुला करके समस्या का निदान करते हैं।
तो ये बताइए,
तो समस्या का निदान नहीं हो सकता।
ये बताइए, जब माली में जम्हूरियत रही तो फिर ये शिद्दत पसंदी और मिलिटेंसी ये कैसे बढ़ गए वहाँ पर?
अब ये तो सवाल है कि जम्हूरियत रही कि नहीं, केवल इलेक्शन से किसी का प्रेसिडेंट चुना जाना ये जम्हूरियत की निशानी नहीं है, बल्कि किस तरह के वो आर्थिक नीतियां तैयार करते हैं जिसमें पॉपुलेशन मार्जिनलाइजेशन की ओर बढ़ता है। और ये केवल यही है, अफ्रीका का रिफ्लेक्शन है माली में कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो वहाँ की रूलिंग पार्टी और बाहर के जो शक्तियां फ्रेंच, ये दोनों मिल के पूरा अर्थ को कमांड करती है, और माइनस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, माइनस मल्टी पार्टी सिस्टम और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं इस डेमोक्रेसी में, उन्हें जो है क्रश करेंगे तो फिर धीरे धीरे मोबिलाइजेशन के लिए वो
आखिरी सवाल करना चाहूंगा मलाकार जी मैं, और मुख्तसर सा जवाब चाहूंगा कि क्या माली की फौज में ये सलाहियत है कि वो इस शिद्दत पसंदी से, मिलिटेंसी से निमट सके?
नहीं, इसलिए नहीं हो सकती। इसका कारण है कि एक तो माली की जो आर्मी है उसके ताकत क्या है, 5,000 है, उससे ज्यादा तो उसकी नेशनल आर्मी की ताकत नहीं है। और दूसरा, कॉलोनियल पावर ने यह कोशिश किया है कि कभी भी किसी भी अफ्रीकन कंट्रीज में इंक्लूडिंग माली कंपोजिट कल्चर का आर्मी नहीं हो, कंपोजिट सोसाइटी का आर्मी नहीं हो, वो हो तो किसी एक ही ग्रुप का हो और जो वो उसके इंटरेस्ट को सर्व कर सके। तो जब एक साझी संस्कृति का और एक सद्भावनापूर्ण सभी कम्युनिटी का मिला जुला आर्मी का कैरेक्टर नहीं है, तो आर्मी किसी भी हालत से डेमोक्रेटिक रोल अदा नहीं कर सकती है। इसीलिए इसमें फिरका वरना को आप, हम कह सकते हैं फिरका वरना, क्योंकि ये बहुत बाद के दिनों में फिरका वरना विकसित हुआ है। पहले तो ये सोशल डेमोक्रेटिक स्ट्रगल ही लोगों का था, लेकिन उसको जब एड्रेस नहीं किया तो अब फिरका वरना के रूप में वो डेवलप कर रहा है, और माली के मिलिट्री में ये ताकत नहीं है उसको रोक सके। इसीलिए हमेशा माली की सरकार फ्रेंच से सरकार से मांगती है मिलिट्री, और उसके द्वारा उसको वो टैकल करना चाहती है, जो वहाँ के लोगों को एकदम पसंद नहीं है। और 90% मुस्लिम है, तो यकीनन इस्लाम वर्ल्ड में जिस तरह का डेवलपमेंट है उसका इम्पैक्ट वहाँ पड़ता है, और तब लोग रिलीजन सेंट्रिक बनते हैं, और माली के आर्मी की इतनी क्षमता नहीं है कि इस इस्लाम सेंट्रिक फोर्सेस को इस तरह से हम
इन मामला से निमट सके
कर सके।
दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में शुमाली और मगरबी अफ्रीका से मुतालिक उमूर के माहिर सुबोध नारायण मलाकार। उधर फ्रांस के वजीर खारजा लॉरां फाबिया भारत पहुंचे हैं, जहां उनका कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ बैन अल-अक़वामी सतह पर जंग लड़ी जानी चाहिए और दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं की जा सकती। दिल्ली से सुहेल हलीम।
फ्रांसीसी वजीर खारजा माहौलियात पर अनकरीब ही पेरिस में होने वाली बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुज़ाकरात के लिए दिल्ली आए हुए हैं। माहौलियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं की जा सकती और पेरिस पर हमला करने वालों को हर हालत में सजा दी जाएगी। उनका कहना है कि ये लोग कहते हैं कि वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये झूठे हैं। दर हकीकत ये लोग कातिल हैं। वो अपने मकासद के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मजहब की तालीमात अक्सर उनके दावों से बिल्कुल मुतजाद होती है। वो एक मिसाली जिंदगी का वादा करते हैं, लेकिन उनकी कार्रवाइयों से या तो लोग मरते हैं या वो खुद। इसलिए इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उन सबको मारना चाहते हैं जो उनके नजरिए को तस्लीम नहीं करते। इसलिए हमें उनसे कौमी सतह पर और बैन अल-अक़वामी सतह पर लड़ना होगा। उन्होंने इस तासुर को भी मुस्तरद किया कि मगरबी दुनिया की पॉलिसियों में खामियों की वजह से भी दहशतगर्द तंजीमों को तकवियत मिली है। उनका कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की पॉलिसियों में कभी कोई कमी नहीं होती, लेकिन दहशतगर्द इन पॉलिसियों को सिर्फ बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे इकदामात की वजह से हम पर हमला नहीं करते, बल्कि हमें उनके हमलों की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है।
بھارت پہلے ہی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرانس اور مغربی دنیا کے ساتھ تعاون کی پیشکش کر چکا ہے، اور وزیراعظم نریندر مودی نے G20 کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس لڑائی میں دہشت گردوں کی فنڈنگ روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سہیل حلیم، BBC، دلی۔
فرانس کے شہر پیرس سے لے کے ماری کے دارالحکومت بوماکو تک دہشت گردی کی کاروائیاں اور مالی کی ہی خبر آج سربین کی بڑی خبر تھی۔ سربین ابھی جاری ہے، لیکن اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ آئیں گے تو مالی کی خبر آپ کو وہاں بھی شہ سرخی نظر آئے گی۔ سربین میں بھی ہم آپ کو کراچی بھی لے جائیں گے، جہاں ہونے والی دہشت گردی سے متعلق تفصیلات بتائیں گے۔
BBC اردو سروس دوسروں کے لیے مثال بننے والی خواتین کے متعلق یکم دسمبر تک خصوصی نشریات کر رہی ہے، تو کیوں نہ سامعین کی آراء اور خیالات کو بھی جگہ دی جائے۔ جمعرات 26 نومبر کو آپ کی بات میں خواتین کی بات کریں گے۔ ہمارا سوال ہے کہ کب کب آپ کو لگا کہ عورت آپ کے لیے مثال بنی، مشعل راہ بنی؟ کون ہے یا کون تھی؟ اپنی کہانیاں اور آراء ہمیں اور ساتھی سامعین کو سنائیے، لیکن مختصر الفاظ میں۔ 0800-222-275 پر اس ٹول فری نمبر پر موبائل سے کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39۔ خواتین کے متعلق آپ کے پیغامات 26 نومبر کو نشر ہوں گے۔
کھیل کی خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں سبناز کے ساتھ۔
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا ون ڈے انٹرنیشنل دبئی میں کھیلا جا رہا ہے۔ آج کے میچ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم دو تبدیلیوں کے ساتھ میدان میں اتری ہے۔ افتخار احمد اور ظفر گوہر کی جگہ احمد شہزاد اور یاسر شاہ کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مڈل آرڈر بیٹسمین عمر اکمل کو حیدرآباد میں مبینہ طور پر غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے کے واقعے میں کلیئر کر دیا ہے، جس کے بعد انہیں انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ عمر اکمل کی ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے افتخار احمد کو ٹیم ڈراپ کرتے ہوئے پاکستان واپس بلا لیا گیا ہے۔ دوسری جانب آل راؤنڈر عماد وسیم فٹنس ٹیسٹ پاس نہ کرنے کے سبب انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی محمد حفیظ نے بنگلہ دیشی پریمیئر لیگ میں اسپاٹ فکسنگ میں ملوث سزا یافتہ فاسٹ بالر محمد عامر کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ دونوں کھلاڑیوں نے بنگلہ دیشی پریمیئر لیگ میں کھیلنے کا معاہدہ کر رکھا ہے۔ لیکن اب محمد حفیظ کا انکار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ وہ کسی ایسے کھلاڑی کے ساتھ نہیں کھیل سکتے جس نے ملک کو بدنام کیا ہو۔ نیوزی لینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے دوسرے T20 انٹرنیشنل میں سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیم کو 11 رن سے ہرا کر 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ ملائیشیا میں جاری ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے چین کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے پول میچز میں 8 پوائنٹس حاصل کر کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ لندن میں جاری ATP ٹور فائنلز میں رافیل نڈال کا مقابلہ ڈیوڈ فیڈرر سے ہے، جو پہلے ہی کئی نشی کورے کو ہرا کر سیمی فائنلز میں جگہ بنا چکے ہیں۔ برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے کو سیمی فائنلز میں جگہ بنانے کے لیے آج دوسرے میچ میں سٹین واورنکا کو ہرانا ہوگا۔ فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وان گال کا کہنا ہے کہ اسپین کے خلاف دوستانہ میچ میں وین رونی اور کلب کے 4 دوسرے کھلاڑی مختلف انجریز کے باعث حصہ نہیں لے پائیں گے۔
کھیل کی خبریں آپ نے سبناز سے سنی، سربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ فسٹولا کیا ہے اور اس کا شکار بعض پاکستانی خواتین کس تکلیف میں مبتلا رہتی ہیں اور اپنا مرض بھی کسی کو کیوں نہیں بتا پاتی، یہ ہم آپ کو ذرا دیر میں بتائیں گے، لیکن سربین کے نصف پر آئیے پہلے احمد رضا سے اب تک کی اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔
افریقی ملک مالی کے دارالحکومت باماکو میں سیکیورٹی فورسز ایک بین الاقوامی ہوٹل کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، جہاں مسلح شدت پسندوں نے لوگوں کو یرغمال بنا رکھا ہے. یورپی یونین کے وزراء داخلہ نے یورپی یونین کی بیرونی سرحدوں پر سیکیورٹی بڑھانے اور یورپی شہریوں سمیت تمام مسافروں کی سخت جانچ کرنے پر اتفاق کیا ہے. پاکستان کے صدر نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے میں سزائے موت پانے والے چار مجرموں کی رحم کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں. کراچی میں رینجرز کہتی ہے کہ ایک مسلح حملے میں رینجرز کے تین اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے گلگت بلتستان میں سیکیورٹی فورسز نے مشتبہ شدت پسندوں کے مکانوں پر پولیس چوکیاں بنانا شروع کر دی ہیں. اور بھارت کی جنوبی ریاست کرناٹک میں محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے ایک آدم خور شیر کو گولیاں مار کے ہلاک کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا اور سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی چلتے ہیں، جہاں آج ایک بار پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنایا گیا ہے. آج نیم فوجی دستے رینجرز کے چار اہلکاروں پر یہ حملہ بلدیہ ٹاؤن میں واقع مسجد ابو ہریرہ کے قریب اس وقت ہوا جب یہ اہلکار اپنے باقی ساتھیوں سمیت وہاں تعینات تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار حملہ آوروں کی گولیوں کا نشانہ بنے. شہر میں گزشتہ قریباً دو برس سے جرائم پیشہ ناصر، شدت پسند گروہوں اور کالعدم تنظیموں کے خلاف جاری پولیس اور رینجرز کی کارروائی کے دوران رینجرز کے کم از کم 31 اور پولیس کے قریباً 270 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں. کراچی سے ریاض سہیل.
بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ایس ایچ او بلدیہ شکیل شیروانی نے بتایا کہ رینجرز کی موبائل جمعے کی نماز کے وقت حفاظت کے لیے ابو ہریرہ مسجد کے پاس موجود تھی، جس کے ساتھ چار اہلکار تعینات تھے، جن میں سے دو سڑک پر اور دو موبائل پر ہی موجود تھے. موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے پہلے نیچے کھڑے اہلکاروں کو نشانہ بنایا اور اس کے بعد انہوں نے موبائل پر اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں تین اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا، جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر فوت ہو گیا. حملے کے بعد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے. اس موقع پر ڈی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر بھی جائے وقوع پر پہنچے.
دو یا تین موٹر سائیکلز پہ تھے، وہ غالباً اس مدرسے پہ شاید اٹیک کر رہے، اس مسجد پہ اٹیک کرنے آئے تھے، تو اس میں یہ ہمارے سولجرز کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی. اس میں ہمارے تین سولجرز جو ہیں انہوں نے جو شہید ہوئے، ایک جو ہے وہ شدید زخمی ہے. ہم اپنے انداز میں، اپنے پیشہ ورانہ انداز میں انشاءاللہ اس کی فوری طور پہ تحقیقات کر رہے ہیں اور اس میں ملوث لوگ جو ہیں وہ پکڑے جائیں. اس وقت اس گاڑی میں چار جوان تھے اور اس کے علاوہ دو موٹر سائیکلز تھیں جن کے اوپر چار مزید تھے. ان آٹھ میں سے ہمارے تین جوان شہید ہوئے، ایک زخمی ہوئے.
یاد رہے کہ گزشتہ دو سالوں سے شہر میں رینجرز کی قیادت میں جاری ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران حملوں، دھماکوں اور فائرنگ کے واقعات میں رینجرز کے 31 اور پولیس کے 270 سے زائد اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں. یہ واقعات زیادہ تر بلدیہ، سائٹ اور منگو پیر کے علاقے میں پیش آئے ہیں. ڈی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا شدت پسند اب بھی موجود ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب کچھ یوں دیا
کہ یہ جو ہے نا ایک مسلسل ایک کوشش ہے. اس کوشش میں ہم نے بہت سارے آپریشنز کیے ہیں، جس میں ہم نے بہت سارے دہشت گردی میں ملوث لوگ اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث لوگ، ملٹنٹ ونگز کے لوگ، وہ ہم نے پکڑے اور یہ کوشش جاری رہے گی. اس میں یہ بھی اٹیک ہوا ہے، یہ بھی پکڑے جائیں گے، کروانے والے بھی پکڑے جائیں گے. بالکل آپ یقین رکھیں، پبلک یقین رکھے، پبلک کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے پاکستان رینجرز سین بھرپور کوشش جاری رکھے. آپ سب کا شکریہ.
رینجرز نے حال ہی میں آپریشن کا ایک نیا مرحلہ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بارے میں رینجرز ترجمان کا کہنا تھا کہ اس مرحلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں، پولیس اور وکلاء پر حملے میں ملوث ملزمان اور ان کے سہولت کاروں کو شکنجے میں لایا جائے گا. ٹارگیٹڈ آپریشن کے دو سال مکمل ہونے پر پولیس اور رینجرز نے مشترکہ پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ شہر میں 70% امن قائم ہو چکا ہے. رینجرز کے کرنل امجد کا کہنا تھا کہ تحریک طالبان، لشکر جنگوی کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے عسکری دھڑوں اور لیاری گینگ وار کے خلاف کارروائی کی گئی. اس لگاتار اور پرخلوص کارروائی کے باعث ٹارگٹ کلنگ، بھتا خوری اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں 60-70% کمی ہو چکی ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ گزشتہ دو سالوں میں رینجرز نے 6,000 سے زائد آپریشن کیے، جن میں 8,500 کے قریب گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں، جن میں 913 دہشت گرد، 500 ٹارگٹ کلرز اور 350 بھتا خور شامل ہیں. ان گرفتار ملزمان میں سے 3,500 کو پولیس کے حوالے کیا گیا. دری اسنا رواں سال کے 11 ماہ میں 80 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ پولیس نے اسی عرصے میں 1500 کے قریب مقابلے کیے، جن کے دوران 500 کے قریب ملزم مارے گئے. پولیس نے 7,500 سے زائد ملزمان کو گرفتار بھی کیا ہے. ریاض سہیل، بی بی سی کراچی.
ریاض سہیل کی اس رپورٹ سے کراچی کی جو صورتحال سامنے آئی اس پر میں نے کراچی میں صحافی مظہر عباس سے بات کی اور پوچھا کہ دو برس سے زیادہ عرصے سے پولیس اور رینجرز جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں مگر پھر بھی فرقہ وارانہ وارداتیں ہو رہی ہیں، پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کالعدم تنظیمیں بھی سرگرم نظر آتی ہیں، ہزاروں ملزمان گرفتار ہو چکے، سینکڑوں مارے جا چکے، خود رینجرز کے 30 سے زیادہ اور پولیس کے 270 سے زیادہ اہلکار ہلاک ہوئے، حملے تو آج بھی ہو سکتے ہیں، تو فرق کیا پڑا فوجی کاروائی سے؟
جعفر اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اب جو ٹارگیٹ ہو رہی ہیں وہ بہت سلیکٹو ہو رہی ہیں، پہلے جو تھی وہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی، عام لوگ بھی اس کا نشانہ بن رہے تھے، تو ایک جنرل جو فیئر ہے وہ تو کم ہوا ہے، لیکن یہ کہ سلیکٹو کلنگ جو ہیں وہ اب بھی جاری ہیں اور غالباً اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، جیسے کالعدم تنظیموں کے بارے میں پولیس اور رینجر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں یا ان کے سلیپر سیلز جو ہیں وہ بہت ہی تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز میں بھی موجود ہیں، آؤٹسکرٹس میں بھی موجود ہیں، ایسی جگہوں پہ موجود ہیں کہ جہاں اگر وہ جائیں گے تو اس میں ان کو خدشہ یہ ہے کہ جو عام لوگ عام شہری ہیں وہ یا تو یرغمال بنا لی جائیں گی یا اس کا نشانہ بھی بن سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا دعویٰ یہ ہے، جو پولیس اور رینجرز کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 70-75% اس صورتحال پہ قابو پا لیا گیا ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو ایگزٹ اور انٹری ہیں، یعنی جہاں پہ بہت سے ایک حال ہی میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ بات اس کی نشاندہی کی گئی تھی کہ بہت سے ایسے کالعدم تنظیموں کے جو لوگ ہیں وہ انٹیریئر سندھ چلے گئے ہیں اور سندھ کے اندر انہوں نے اپنے اس طرح کے ہائیڈ آؤٹ بنا لیے ہیں اور کراچی آتے ہیں وہ واردات کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں،
تو مظہر اگر کراچی میں اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں، فرقہ وارانہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کالعدم تنظیموں نے اپنے ٹھکانے اندرون سندھ بنا لیے ہیں، تو اگر یہ باتیں میرے اور آپ کے جیسے صحافیوں کو پتا ہیں تو یہ باتیں ان حلقوں کو، ان ارباب اختیار کو، ان اداروں کو کیوں نہیں پتا جنہیں ان کا سد باب کرنا ہے؟
میرا خیال ہے پتا بھی ہے، وہ کسی حد تک اس کو ٹارگیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جس طرح کی یہ لڑائی ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک طرف ہوگا، دوسری طرف ان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ ہٹ کرتے ہیں، اور آج کا جو واقعہ ہے وہ میرا خیال ہے پچھلے چند ماہ میں سب سے بڑا واقعہ ہے، اور چار رینجرز کے اہلکاروں کا جہاں بحق ہونا اور ان کا ٹارگیٹ ہونا یہ کوئی بہت معمولی واقعہ نہیں ہے، اور اتحاد ٹاؤن ایسی جگہ ہے جو اگین اس میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ جہاں سے وہ ہٹ کرتے ہیں، ہٹ اور رن والے کیسز جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہوا ہے۔
تو اگر میں مظہر آپ سے یہ پوچھوں کہ سوا دو برس کی فوجی اور پولیس اور قانون نافذ کرنے والوں اداروں کی کاروائی کے بعد آج کراچی محفوظ ہے یا نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟
دیکھیے اب میں یہ کہوں کہ مکمل محفوظ ہے قطعی طور پہ نہیں ہے، میں یہ کہوں کہ 80% ہو گیا نہیں، میرے خیال میں ابھی بھی معاملہ 60-40 ہے، 60% صورتحال میں بڑی بہتری آئی ہے لیکن 40% جو صورتحال ہے، 40% معاملات ابھی بھی جو ہے وہ پوری طرح آپ کانفیڈنٹ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کراچی میں اب اگر اتنی بہتر صورتحال ہو جائے تو کل یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی رینجرز کو واپس کیا جائے، نہیں، نہ کراچی میں پولیس اتنے 2.5 سالوں میں کراچی کی پولیس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ جی الٹیمیٹلی آپ کو رینجرز کو واپس ہی بھیجنا ہے تو پولیس کو آپ تیار تو کریں، تو آپ کی پولیس تیار نہیں ہے، جو اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ ان کی وارداتیں اسی طریقے سے ہوتی ہیں، اس میں جن چیزوں میں کمی آئی ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک جو ہے وہ ایکسٹرشن کے بتہ خوری میں خاصی حد تک کمی آئی ہے، بزنس کمیونٹی کی طرف سے، ٹریڈرز کی طرف سے اب اس طرح کی شکایات نہیں آتی، اور دوسرا یہ کہ ریشو کے لحاظ سے ٹارگٹ کلنگز میں بھی کمی ہوئی ہے۔
کراچی میں دہشت گرد حملے، 4 رینجرز اہلکار ہلاک، تجزیہ کر رہے تھے صحافی مظہر عباس۔ ادھر صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شیعہ رہنما کو قتل کر دیا ہے، جبکہ 4 صدہ میں نامعلوم افراد نے ٹریفک پولیس کے اہلکاروں پر فائرنگ کر کے ایک اہلکار کو ہلاک اور ایک کو زخمی کر دیا۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ واقعہ اندرون پشاور شہر گنج کے علاقے ٹیڈی بازار میں پیش آیا۔ پولیس اہلکار شاہد خان کے مطابق آغا گل امام بارگاہ کے متولی اور اپنے ماتمی دستے کے سالار سید امداد حسین شاہ آج دوپہر ٹی ڈی بازار سے گزر رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی۔ سید امداد حسین شاہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ سید امداد حسین شاہ کے سر میں 5 گولیاں ماری گئی ہیں۔ اس واقعے کے بعد اہل علاقہ نے سخت احتجاج کیا مظاہرین نے جی ٹی روڈ سوری پل کے قریب بلاک کر دی اور حکومت کے خلاف سخت نعرہ بازی کی. یہ روڈ کوئی 5 گھنٹے تک بند رہا جس کے بعد پولیس سے مذاکرات کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا. سید امداد حسین شاہ کے رشتہ دار سید اظہر علی شاہ نے بی بی سی کو بتایا کہ پولیس نے اب تک ایف آئی آر درج نہیں کی، تاہم وہ یہ ایف آئی آر صوبائی حکومت کے خلاف درج کرائیں گے.
12 بجے دوپہر کو یہ واقعہ ہوا، 12 بجے سے لے کر غالباً شام کو 6 بجے تک یہ احتجاج کیا لاش کو سڑک کے اوپر رکھ کے، اور اس کے بعد پھر اس شرط کے اوپر یہ اٹھائی ہے، وہاں سے میت اٹھائی گئی ہے کہ اس کی ایف آئی آر جو ہے تو صوبائی حکومت کے خلاف ہم کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں کیا اور دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی ہے، جس کی وجہ سے دہشت گرد جو ہیں تو یہ آئے روز یہاں پر ٹارگٹ کلنگ اور صرف دوسرے واقعات کرتے رہتے ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ سید امداد حسین شاہ محرم میں اپنے ماتمی دستے کی قیادت کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ عوامی نیشنل پارٹی کے حلقہ پی کے 2 کے نائب صدر بھی تھے.
اور اس میں کچھ پتہ نہیں لگتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے کہ جو جن کو تھریٹ نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس کو تھریٹ تھی، لیکن نہ تو حکومت نے کوئی سیکورٹی کا بندوبست کیا اور نہ ہی دہشت گردوں کو روکنے کی کوشش کی ہے.
پشاور میں اگرچہ بڑے واقعات میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے، لیکن ٹارگٹ کلنگ کے واقعات معمول سے پیش آ رہے ہیں، جس سے علاقے کے لوگوں میں سخت تشویش پائی جاتی ہے. ایسی اطلاعات ہیں کہ اس سال ستمبر کے مہینے میں پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان اور چارسدہ میں 8 افراد کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا اور ان کا تعلق اہل تشیح سے بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ آج شام ضلع چارسدہ میں نامعلوم افراد نے عثمان زئی بازار میں فائرنگ کی ہے، جس میں ایک ٹریفک پولیس اہلکار ہلاک اور ایک شدید زخمی ہوئے ہیں. پولیس کے مطابق 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 حملہ آوروں نے چوک میں شدید فائرنگ کی. زخمی پولیس اہلکار کو پشاور منتقل کیا گیا ہے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
پاکستان کے بعض پسماندہ دہی علاقوں سے تعلق رکھنے والی ہزاروں خواتین محض ایک بیماری کی وجہ سے ایک طرح سے اچھوت سمجھی جانے لگتی ہیں اور جانوروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور کر دی جاتی ہیں. فسٹولا نامی یہ بیماری کیا ہے اور اس مرض کا شکار خواتین کو امتیازی سلوک کا سامنا کیوں ہے، یہ سنیے شہزیب جیلانی کی اس رپورٹ میں جو سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
کراچی کا کوہی گوٹ ہسپتال، جہاں فسٹولا سے متاثرہ خواتین کا مفت علاج کیا جاتا ہے. اس مرض کا شکار پسماندہ علاقوں میں رہنے والی ان جیسی غریب مائیں ہوتی ہیں. انہی میں ایک رضیہ شمشاد ہے، وہ پیدائشی طور پر نابینا ہے. مشکل سے 16-17 سال کی تھیں جب گھر والوں نے ان کی شادی کر دی، لیکن ان کے شوہر کا جلد ہی انتقال ہو گیا. رضیہ اس وقت حاملہ تھیں، گاؤں میں ان کی کوئی مناسب دیکھ بھال نہ ہوئی، اور جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ ایک غیر تربیت یافتہ دائی کے ہتھے چڑھ گئیں.
اس نے اپنی طرف سے کیس کرنا شروع کر دیا، کھینچاتا نہیں، اس نے خوب کری خوب سے خوب، جس کی وجہ سے اس نے بچہ پیٹ میں ہی جس نے مار دیا، دائی نے بچہ مر گیا. مرے کو اس نے کھینچ کھونچ کے جب نکالا، جیسے اس نے بچہ نکالا تو مجھے پیشاب بہنے لگ گیا، پھر پیخانہ بھی ساتھ ساتھ آنے لگ گیا. پھر خیر میں پریشان ہو گئی، میرے ساتھ کیا ہو گیا. پھر وہاں کے ہمسائے جس طرح کے لوگ تھے مجھ پہ مطلب نفرت کرنے لگے، کسی نے اپنے گھر آنے سے منع کر دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا. میں نے پھر جو ہے نا بہت مطلب دکھ کاٹے.
پاکستان میں ہر سال کوئی 8,000 کے لگ بھگ مائیں اس مرض کا شکار ہوتی ہیں. اکثر کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کوئی لا علاج مرض نہیں. اس فسٹولا وارڈ میں خواتین سندھ، بلوچستان اور پاکستان کے دیگر علاقوں سے لائی جاتی ہیں. کبھی کبھار مریض ایران اور افغانستان کے سرحدی علاقوں سے بھی آتے ہیں، اور اکثر کے لیے یہ ہاسپٹل امید کی آخری کرن ہے. کوہی گوٹ ہسپتال میں رضیہ کی اچھی دیکھ بھال ہوئی اور ان کے کئی آپریشن ہوئے. آج ان کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو چکا ہے. رضیہ نے دوسری شادی کی، لیکن ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ پھر کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو انہوں نے رشتہ داروں کی ایک بچی گود لے لی. لیکن اس سال ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی جو ڈاکٹروں کے نزدیک کسی معجزے سے کم نہیں.
یہ خود باقاعدہ مجھے ڈاکٹر شیر شاہ نے کہا تھا کہ آپ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، کیوں مجھے آپریشن اتنے ہوئے، مگر مجھے بچے کی امید نہیں تھی. الحمدللہ مجھے لڑکی نہیں تھی. جب سے میری بچی پیدا ہوئی میں تو اپنے سارے غم ساری بیماریاں بھول چکی ہوں.
رضیہ اب خوش ہیں، لیکن پاکستان میں آج بھی ہزاروں مائیں فسٹولا کی وجہ سے جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. شہزیب جیلانی، بی بی سی نیوز، کراچی.
جو رپورٹ آپ نے سنی اس کی تیاری کے دوران شاذیب جیلانی نے اس مرض کی روک تھام کے لیے چلنے والی مہم کے سربراہ ڈاکٹر سجاد صدیق سے بات کی اور پوچھا کہ عموماً اس مرض کا شکار کون خواتین ہوتی ہیں. یہ بات ہم آپ کو تفصیل سے تھوڑی دیر میں سنوانے کی کوشش کریں گے, لیکن آئیے پہلے آپ کو بلوچستان لے چلتے ہیں جہاں 84% بچے خطرناک بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکوں یا ویکسینیشن سے محروم ہیں. وہیں صوبے کے 19 سے زائد بچے تعلیمی اداروں سے بھی باہر ہیں. کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان میں غربت اور پسماندگی کی وجہ سے, جہاں اس کی مجموعی آبادی کی اکثریت مختلف مسائل سے دوچار ہے, وہاں بچے بھی سنگین مسائل کا شکار ہیں. ان مسائل میں بیماریوں سے عدم تحفظ اور تعلیم سے محرومی سر فہرست ہیں. بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے جو ویکسین لگائی جاتی ہیں, ان سے 84% بچے محروم ہیں. ایک غیر سرکاری تنظیم عکس کی خاتون عہدیدار کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کی شرح ناقابل یقین حد تک کم ہے.
لیکن میری یہ ڈسکشن کر رہی تھی کہ بلوچستان 16% میں آیا ہے پی ڈی ایچ ایس کے اندر, کوئی بلیو ہی نہیں کر سکتا.
محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسینیشن زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بچوں کی شرح اموات بھی سب سے زیادہ ہے. اس حوالے سے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کے ادارے ای پی آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر اسحاق پانے زی کا کہنا ہے.
اور یہاں پہ ایک اور چیز بتانا پسند کروں کہ آئی ایم آر انفینٹ مارٹیلٹی ریٹ جو کہ اس وقت بلوچستان کی 1000 میں سے 72 ہیں.
محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ بلوچستان میں بچوں میں حفاظتی ٹیکے لگانے کی شرح میں کمی کی ایک وجہ دور دراز کے علاقوں میں سہولیات کا فقدان ہے.
اور نمبر آف یوسیز وتھ ای پی آئی 60% ہمارے جو ایسے یوسیز جہاں پہ سینٹر موجود ہیں, اور 40% ہمارے ایسیز جہاں پہ ای پی آئی سینٹر سرے سے موجود ہی نہیں ہے.
بچوں کو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جو ویکسین عطیہ کے طور پر دی جاتی ہیں, ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مناسب ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن محکمہ صحت حکومت بلوچستان کے پاس دور دراز کے علاقوں میں ان کو رکھنے کے لیے مناسب انتظام بھی نہیں.
ہماری ویکسین خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم پھر وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ویکسین وہاں سے اٹھا کے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ جنریٹر کا سسٹم موجود ہو, جیسے ڈی سی آفس ہو گیا یا کوئی پیٹرول پمپ ہو گیا, تو ہم اس ویکسین کو اٹھا کے کولڈ باکس میں ہم وہاں پہ رکھوا دیتے ہیں.
جہاں بلوچستان میں 84% بچے مختلف خطرناک بیماریوں سے محفوظ نہیں, وہاں آدھے سے زائد بچے تعلیم سے بھی محروم ہیں. بلوچستان میں اسکول جانے کی عمر کے بچوں کی کتنی بڑی تعداد اسکولوں سے باہر ہے, ان کے بارے میں بلوچستان کے مشیر برائے تعلیم سردار رضا محمد بڑیج کا کہنا ہے.
ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے 13 لاکھ بچے اسکولوں میں ہیں اور 16 لاکھ کے لگ بھگ بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں.
ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غریب لوگ ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم نے فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن دینا ہے انڈر آرٹیکل 25A. تو اب ہماری گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ ہم تمام والدین کو مجبور کریں کہ وہ بچوں کو بھیجیں اسکول میں اور ان کو ایڈمٹ کریں.
بلوچستان کے بہت سارے علاقے شورش سے بھی متاثر ہیں. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اس کے باعث بچے مختلف نفسیاتی بیماریوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
گھر سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت.
پھر وہاں کے ہمسائے جس طرح کے لوگ تھے مجھ پہ مطلب نفرت کرنے لگے, کسی نے اپنے گھر آنے سے منع کر دیا.
جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں یا جس طریقے سے ہمیں سکھایا جاتا ہے مرد اور عورت دونوں کو بھی, یہ جینڈر کا مدعا ہے اور اسی میں عورتوں کو ہمیشہ دوسرے پائدان پہ رکھا.
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت.
کہا تھا کہ آپ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی, کیوں مجھے آپریشن اتنے ہوئے مگر مجھے بچے کی امید نہیں تھی. الحمدللہ مجھے لڑکی نہیں دی, جب سے میری بچی پیدا ہوئی ہے میں تو اپنے سارے غم.
رائٹ ٹو پی ایک کیمپین ہے جو پچھلے 4 سالوں سے ہم ممبئی میں چلا رہے ہیں, اور جس کی پہلی ڈیمانڈ ہے کہ عورتوں کے لیے
منگل 1 دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے ریڈیو, ٹی وی سیربین اور بی بی سی اردو .com پر نظر رکھیے.
آج بھی ہم عورتوں کو لے کر ان کی بیسک چیزوں کو لے کر سوچتے ہی نہیں.
پیش ہے ہفتے وار سلسلہ کھیل کے میدان سے.
چیزیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی وہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے.
اب روٹیشن آف اسٹرائک میں وہ رن آؤٹ کروا دیتے ہیں یا خود ہو جاتے ہیں.
اس کو کرکٹ میں پہلے سے بہت شوق تھا,
میں تو روپ نہیں دکھاتی کیونکہ میرا تو ابھی شروعات ہے.
ہمارے ٹائم سے 100 times مور اٹریکٹیو ہے.
دبئی کا آخری ون ڈے, سیریز بچانے کا بھی آخری موقع, کرکٹ کا بدلتا روپ,
डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद और आओ बेगम स्कोरिंग करें। खेल के मैदान से अब्दुल रशीद शकूर का सलाम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज बचाने की आखिरी कोशिश के तौर पर आज दुबई के मैदान में उतरी है। सीरीज का ये चौथा और आखिरी वनडे मैच है जो अगर पाकिस्तानी टीम ना जीत पाई तो समझिए एक और सीरीज हाथ से गई। तीसरे वनडे में पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी रही उसने सबको सख्त मायूस किया, खासकर विकेटों के दरमियान दौड़ने का मामला, जिसके नतीजे में एक दो नहीं बल्कि तीन अहम बैट्समैन रन आउट हुए।
An abominable run out. That's all I can say about that. Slower ball worked away, and again there could be a chance of a run out, and indeed there is. Well, that's the third of the innings.
कहीं ऐसा तो नहीं कि सीरीज हारने पर अजहर अली को कप्तानी से ही हाथ धोना पड़ जाए? ये सवाल उनसे हुआ भी, जिस पर सुनिए उनका जवाब क्या था।
फ्यूचर की चीजें मेरा अपना एक ईमान है और एक मुसलमान होने के नाते भी कि चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं होती वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आई थिंक बेस्ट चीज आपका फोकस ही होता है कि आप जो जो चीजें आपके हाथ में आप वो बेहतरीन तरीके से करें, ऑनेस्टी से करें, देन यू नो इस चीज का खो जाने का किसी चीज का वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में ऐसा कोई डर नहीं और ना ही हमारे किसी और ऐसे यू नो मैनेजमेंट में कोई ऐसे बंदे के अंदर है कि उस कोई इस चीज की किसी को फिक्र है। जो बेस्ट चीज है कि हम अपनी जॉब जो है वो ऑनेस्टी से करें।
मैंने दुबई में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज राजा से बात की और उनसे मेरा पहला सवाल यही था कि क्या अजहर अली की कप्तानी को वाकई खतरा है।
मुश्किलात में है इसलिए कि एक अनफॉर्चुनेटली जोर तो बहुत लगाते हैं टीम प्लेयर हैं मगर नेचुरल एक वनडे प्लेयर नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स है। वो अकेले ही नहीं है, इसमें एक दो और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि या तो पुराने वक्तों की क्रिकेट खेल रहे हैं या उनमें दमखम नहीं रहा है या वो टेक्निकली अच्छे नहीं है।
रमीश राजा से मैंने पूछा कि टेस्ट सीरीज की शानदार जीत के बाद वनडे सीरीज में इस तरह की कारकर्दगी क्या मुतवक्के थी?
नहीं थी एक्सपेक्टेड, हालांकि हमारा नंबर कोई खास नहीं है आईसीसी रैंकिंग्स में, मगर ये कि वो फ्लो होता है, एक फील गुड फैक्टर होता है, कॉन्फिडेंस होता है। आपने इतनी बड़ी टीम को आसानी से टेस्ट सीरीज में हरा दिया और अच्छे मैचेस जीते, तो ये सारी चीज के बाद एक तरह से खासी बॉडी ब्लो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और खराब क्रिकेट खेली और हार गए और वही गलतियां करते हैं जो ये करते आए जिसकी वजह से आठवें नंबर पे हैं दुनिया की।
रमीश राजा से मैंने पूछा कि इस मायूसकुन कारकर्दगी की वजह बहुत ज्यादा तजुर्बात तो नहीं?
देखिए एक्सपेरिमेंट करना बुरी बात नहीं है, जब आप आठवें नंबर पे हैं तो फिर तो आप इससे नीचे तो जा नहीं सकते, इससे ऊपर ही जाना है और रास्ता ढूंढना है। और वो रास्ता जो है वो एक्सपेरिमेंट से भी मिल सकता है, वो थोड़ी स्टेबिलिटी से भी मिल सकता है। आपको बैलेंस वो क्रिएट करना है कि जहाँ पे आप स्टेबल भी रहें और अगर आप एक्सपेरिमेंट करें तो वो जो कोर हिस्सा है टीम का वो ना छेड़ा जाए। वो कोर हिस्सा कि अपनी बॉलिंग के साथ आप ज्यादा छेड़खानी ना करें, इसी तरह से आप ओपनर्स के ऊपर आपने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर दिया, मेरे ख्याल से वो भी बैकफायर कर गया। यू नो बाबर आजम में टैलेंट है, वो बन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो मिडिल ऑर्डर में जाके आपको सिंगल्स भी दें, रोटेट स्ट्राइक भी रोटेट करें, उसके बाद छक्का भी मार लें, तो ये आपको ऐसा प्लेयर चाहिए तो उनको संभाल के रखना चाहिए। आई थिंक थोड़ा सा जल्दी कर दिया पाकिस्तान ने उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि सेटल ही हुए थे 5-6 नंबर पे, आपको मैच जिता उसके बाद ओपन करा देना। हालांकि ओपन करते हैं वो डोमेस्टिक में, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा फर्क पड़ जाता है।
रमीश राजा से मेरा आखिरी सवाल था कि मोहम्मद हफीज के बारे में क्या कहेंगे जिस तरह वो अपने साथी बैट्समैनों को रन आउट करा देते हैं।
कोई भी टॉप प्लेयर होगा और वो कंफर्टेबल नहीं है कि रन को कैसे जज करना है तो पूरी टीम पे प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि उनके साथ समझ नहीं आती, क्योंकि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जरूरी होती है। अब रोटेशन ऑफ स्ट्राइक में वो रन आउट करवा देते हैं या खुद हो जाते हैं, तो एक बहुत सीरियस मसला है, इसकी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
शारजा के क्रिकेट ने हमेशा अपनी इनफरादियत कायम रखी है और मियां बीवी की जोड़ी का एक साथ स्कोरिंग करते नजर आना शारजा क्रिकेट की इसी इनफरादियत का एक अंदाज है। हकीमुद्दीन का ताल्लुक दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से है और वो शारजा क्रिकेट स्टेडियम में स्कोरिंग करते हैं। उनकी देखा देखी उनकी बेगम नफीसा को भी स्कोरिंग का शौक हुआ और अब वो अपने शौहर के साथ स्कोर शीट पर निगाहें जमाए बैठी हैं। मैंने इन दोनों से बात की। पहला सवाल हकीमुद्दीन से था कि बेगम को स्कोरिंग में लाने की कोई खास वजह?
उसको क्रिकेट में पहले से बहुत शौक था। मैं चाहता था कि वाइफ भी अगर असिस्टेंट बने तो थोड़ा कंफर्टेबल रहे और कम्युनिकेशन वगैरह भी इजी रहे, तो इसलिए उसको उसको भी इंटरेस्ट था कि चलो मुझे भी कुछ सीखना है, क्रिकेट में आना है।
हकीमुद्दीन से मैंने पूछा कि स्कोरिंग के दौरान मियां बीवी में नोक झोंक होती है।
नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, अल्लाह की मेहरबानी से सब ठीक ठाक चल रहा है।
मैंने गुफ्तगू का रुख नफीसा हकीम की तरफ मोड़ते हुए उनसे पूछा कि स्कोरिंग आसान नहीं, एक एक गेंद पर नजर, हर खिलाड़ी को पहचानना, तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सका?
वो मुझे सिखाते रहे, 2 साल मुझे हुआ है अभी, और मुझे इंटरेस्ट तो था ही पहले और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया।
नफीसा से मेरा सवाल था कि हमें नहीं पता कि घर में किसका हुक्म चलता है, लेकिन स्कोरिंग करते हुए क्या आप अपने शौहर पर रोब दिखाती हैं?
नहीं नहीं, मैं तो रोब नहीं दिखाती क्योंकि मेरा तो अभी शुरुआत है, तो वो मुझे सिखाते हैं कि कभी कोई गलती हो जाए तो बताएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा।
हकीमुद्दीन से इस गुफ्तगु का आखिरी सवाल था कि आजकल की स्कोरिंग क्या आसान नहीं हो गई है पहले के मुकाबले में?
आपको याद होगा कि मैनुअल स्कोरबोर्ड चलता था उधर, उस जमाने में ये प्लेयर जो खेलते थे वनडे ड्रेसेस, उसके जो नंबर्स नहीं होते थे, उसका नाम भी लिखा नहीं होता था, तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता था। उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वो पीरियड बहुत था, वेरी डिफिकल्ट। और आज थोड़ा आसान हो गया, हर चीज टेक्नोलॉजी और जो मॉडर्न सब इंस्ट्रूमेंट आ चुके, तो थोड़ा आसान हो गया स्कोरिंग करने के लिए।
दुनिया आइंदा हफ्ते टेस्ट क्रिकेट का गुलाबी चेहरा देखने वाली है। जी हाँ, एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाने वाला टेस्ट मैच तारीख का पहला डे नाइट टेस्ट मैच होगा जिसमें गुलाबी गेंद इस्तेमाल होगी। मैंने भारत के अजीम बैट्समैन सुनील गावस्कर को जहमत दी और उनसे पूछा कि डे नाइट टेस्ट मैच और गुलाबी गेंद, क्या इससे क्रिकेट अपनी रिवायत से नहीं हट जाएगी?
नहीं, ट्रेडिशन तो थोड़ी बननी चाहिए, पर इसके साथ में आपको जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके साथ भी हैव टू कीप पेस विद द मॉडर्न वर्ल्ड। तो आजकल एक जमाना था कि आप टेलेक्स से आपके रिपोर्ट्स भेजा करते थे, उसके बाद में फैक्स आ गई, अब ईमेल आ गई है। तो जैसे जैसे वो प्रोग्रेस हुआ है, वैसा खेल में भी प्रोग्रेस होता है। तो अभी खेल में वो प्रोग्रेस कैसे आ गया कि जो टेस्ट मैच है वो तो टेस्ट मैच है, और खेल का जो अलग अलग चेहरा है कि वो T20 क्रिकेट, वो T20 क्रिकेट से भी बहुत फर्क हो गया क्रिकेट में, एटीट्यूड में, अप्रोच में।
सुनील गावस्कर से मेरा अगला सवाल था कि आजकल के क्रिकेट को आप अपने दौर के क्रिकेट से कितना मुख्तलिफ देखते हैं?
आज का जो क्रिकेट है वो हमारे टाइम से 100 times मोर अट्रैक्टिव है, क्योंकि हमारे टाइम में काफी डल पीरियड्स हुआ करते थे। अब यहाँ पे डल पीरियड हम देखते हैं, बहुत कम देखते, टेस्ट मैच में भी बहुत कम डल पीरियड्स देखते हैं। तो क्रिकेट हैज बिकम फार मोर अट्रैक्टिव, फार मोर यू नो एंजॉयबल नाउ, एंड बिकॉज इट इज अ डिमांड ऑफ द पब्लिक। पब्लिक की डिमांड क्या है, हमें देखना है, हमें ये देखना नहीं कि दिन में 200 रन बने, हमें देखना है कि दिन में कम से कम 300 रन बने, उसमें 4-5 विकेटें 6-7 विकेटें जाए, ये पब्लिक की डिमांड है, और वैसा क्रिकेट उनको मिल रहा है।
और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट लाहौर से सुल्तान महमूद।
ढाका में वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 4-0 से हराया। दूसरे मैचों में सऊदी अरब, जापान, इराक और नॉर्थ कोरिया ने अपने अपने ग्रुप मैच जीते, जबकि चीन और हांगकांग के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। बेंगलोर में साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया। बारिश की वजह से आखिरी 4 दिन का खेल ना हो सका। तीसरा टेस्ट बुध के रोज से नागपुर में खेला जाएगा। वाशिंगटन में पाकिस्तान के नासिर इकबाल और फरहान जमान वर्ल्ड ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप के पहले राउंड में हार गए हैं, जबकि मिस्र, मलेशिया, इंडिया और हांगकांग के खिलाड़ियों ने अपने अपने मैच जीत लिए।
इसी के साथ अब अब्दुलरशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
खेल की खबरों पर मुश्तमिल हफ्तेवार सिलसिला खेल के मैदान से आप सुन रहे थे अब्दुल रशीद शकूर के साथ। चलते चलते आइए bbcurdu.com पर एक नजर डालते हैं। आज सैरबीन की बड़ी खबर थी माली में उस होटल पर हमला जिसमें 170 अफराद को यरगमाल बना लिया गया था। यही खबर bbcurdu.com पर भी हेडलाइन है। लेकिन अगर आप यहां दूसरी खबरें देखना चाहें तो पेरिस में पुलिस की कार्रवाई के बाद तीसरी लाश बरामद, साना है पिशावर के मुजरमान की रहम की अपीलें मुस्तरद, और दुबई के 365 रन के जवाब में पाकिस्तान का अच्छा आगाज। ये तो हुई तरतीबवार खबरें, लेकिन जो खबर सबसे ज्यादा मकबूल है वो जी हाँ क्रिकेट ही की खबर है कि दुबई में 365 रन की ताकुब में पाकिस्तान को पहला नुकसान। سیربین اسی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھے فیاض احمد. یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے ڈیرک کلارک نے, جبکہ اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے. اب جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے اور آپ چلتے چلتے خبروں کا خلاصہ سنیے احمد رضا سے.
مالی سے تازہ ترین خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں کے حکام نے کہا ہے کہ دارالحکومت باماکو میں جہاں شدت پسندوں نے لوگوں کو یرغمال بنا لیا تھا, اب کوئی یرغمالی موجود نہیں ہے. یورپی یونین کے وزراء داخلہ نے یورپی یونین کی بیرونی سرحدوں پر سیکیورٹی بڑھانے, یورپی شہریوں سمیت تمام مسافروں کی سخت جانچ کرنے پر اتفاق کیا ہے. پاکستان کے صدر نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے میں سزائے موت پانے والے چار مجرموں کی رحم رد کر دی ہیں. کراچی میں رینجرز پر ایک مسلح حملے میں 3 اہلکار مارے گئے ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے گلگت بلتستان میں سیکیورٹی فورسز نے مشتبہ شدت پسندوں کے مکانوں پر پولیس چوکیاں بنانا شروع کر دی ہیں. بھارت کی جنوبی ریاست کرناٹکا میں محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے ایک آدم خور شیر کو گولیاں مار کے ہلاک کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.